نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات ابھی حال ہی میں جو قیامت خیز اور ہولناک منظر آیا ہے جس کا سب سے بڑھ کر اثر تو پاکستان کے شمالی علاقوں میں خاص طور پر مظفر آباد اور بالاکوٹ میں ہوا ہے لیکن اس کے شدید ترین جھٹکے جو ہیں یہاں لاہور تک ہم نے محسوس کیے ہیں. ان کے ذہن میں عام طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. یہ قرآن کے فلسفے کے خلاف ہے. قرآن مجید کے فلسفے کے روح سے یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے, دار الامتحان ہے. یہاں ہمارا امتحان ہو رہا ہے اور اس کی جزا یا سزا کامیابی یا ناکامی کی صورت میں ہمیں قیامت کے روز دی جائے گی اور وہ ہم بھگتیں گے. اگر جزا ہوگی تو جنت میں داخلہ ہوگا اور سزا ہوگی تو جہنم میں داخلہ ہوگا. البتہ دنیا میں کچھ ایک خاص قسم کے عذابات آتے رہے ہیں کہ جو ان قوموں کی طرف بھیجے گئے کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی رسول کو مبعوث کیا. اگر اس قوم نے اپنے رسول کی دعوت کو رد کر دیا بحیثیت مجموعی تو پھر اس پر عذاب استحصال آیا, پھر وہ چھوٹا عذاب نہیں, کسی ایک شہر یا ایک دو بستیوں پر نہیں, پھر پوری قوم کو برباد کیا. جیسے کہ عذاب آیا قوم نوح پر, جیسے کہ عذاب آیا قوم ہود پر, جیسے کہ عذاب آیا قوم صالح پر, جیسے کہ عذاب آیا قوم شعیب پر, جیسے کہ عذاب آیا آل فرعون پر. یہ اللہ کے رسول بھیجے گئے, ان کی دعوت کا انکار کیا گیا تو پوری قوم برباد کر دی. جس کے لیے قرآن میں الفاظ آتے قطعت دابر القوم الذین کفروا, اس کافی قوم کی جڑ کاٹ دی. کلم یغمو فیہا, وہ ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں, وجود ہی نہیں تھا. لا یرا الا مساکنہم, اب ان کے مسکن تو نظر آ رہے تھے کہ یہاں رہتے تھے, کوئی قوم تھی یہاں آباد تھی, لیکن اس قوم کا نام و نشان نہیں ہے. قوم سمود کے کھنڈرات آج بھی ہمیں نظر آتے تھے, پہاڑوں کے اندر تلاش کر دونوں نے گھر بنائے تھے, لیکن یہ کہ اس قوم کا وجود نہیں رہا. یہ قومی عذاب آتا ہے تو پھر پوری قوم پر آیا کرتا ہے. البتہ یہ آتا ہے وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, اور ہم یہ عذاب بھیجتے نہیں رہے ہیں جب تک کہ رسولوں کو نہ بھیج دیں. رسول اپنی دعوت سے اتنا میں حجت کر دے, حق کا حق ہونا واضح ہو جائے, باطل کا باطل ہونا مبرہن ہو جائے, کوئی التباس نہ رہے, کوئی شبہ نہ رہے, کوئی اجتماع نہ رہے, پھر بھی لوگ جمے رہے اپنے کفر پر, اپنے شرک پر, اپنی گمراہیوں پر, تو پھر ان کو تحس تحس کر دیا جائے. اس قسم کا عذاب اب کسی پر نہیں آئے گا, اس لیے کہ کوئی رسول آنے والا نہیں. اس قسم کا عذاب صرف رسولوں کی بعثت کے بعد آتا. ہاں البتہ اس قسم کا عذاب آئے گا ایک قوم پر جس کا نام ہے یہود بنی اسرائیل. ان پر یہ عذاب وہ اس کے مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت جب انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے بس پر سے سولی پر چڑھوا دیا, حالانکہ اللہ نے انہیں پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیا اور وہ سولی پر نہیں چڑھے. وما صلبو وما قتلو بل دفاع اللہ علیہ, لیکن اس کی پاداش انہیں ملنی چاہیے تھی اسی قانون خداوندی کے تحت. یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ حکمت خداوندی میں اس معاملے کو ملتوی کر دیا گیا اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا زندہ آسمان پر. اور احادیث نبویہ سے جو احادیث صحیح ہیں جن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے, یہ ثابت ہے کہ آخری زمانے میں قیامت سے قریب حضرت مسیح علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا اور پھر وہ بنی اسرائیل اور یہود کو ختم کرے گا. چنانچہ وہ جو ان کے ایک قرض چلا رہا ہے وہ قرض ادا ہوگا اور ان کا گریٹر اسرائیل ایک مرتبہ قائم تو ہو جائے گا لیکن وہ ان کا گریٹر گریو یارڈ بن جائے گا, وہ ایک قبرستان ہوگا جس میں یہ پوری قوم دفن کر دی جائے گی. اب اس کے علاوہ جو کچھ اس قسم کے حادثات ہو رہے ہیں جیسے ابھی ہمارے یہاں ہوا, جیسے امریکہ کے اندر بہت بڑا طوفان آیا, بہت بڑا طوفان آیا, اس میں ہلاکتیں بہت ہوئی ہیں, بڑی تباہیاں اور بربادیاں ہوئی ہیں. امریکہ میں تو یہ نہری طوفان جو ہے یہ روز کی بات بن گئے, کبھی فلوریڈا میں آ رہا ہے, کوئی نارتھ کیرولائنا میں آ رہا ہے, کہیں آ رہا ہے, کبھی اور طرح آ رہا ہے. اس کے مغربی علاقے میں بش فائر جو ہے وہ عام ہو گئی ہے, آگ جو لگتی ہے جنگلوں کے اندر بھی بجنے میں نہیں جاتی, سینکڑوں وی کا علاقہ جو ہے وہ جل کر سیاہ ہو جاتا ہے, گرمی برباد ہو جاتی ہے, لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑتی ہے. یہ جو حوادث ہے ابھی کچھ عرصے پہلے جو سونامی کا طوفان آیا, بہت عظیم طوفان, تاریخ انسانی میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے. یہ چیزیں اصل میں ایک اور نوعیت کی چیزیں ہیں, ورنہ غور کرنے کی بات ہے اگر یہ لوگوں کی بدعمالیوں کی سزا ہوتی تو بدعمالی کرنے والے سب سے بڑے بدمعاش تو نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان پر تو عذاب نہیں آیا. وہ نیو اورلینز کے غریب لوگ, وہ جو وہاں کے افرو امریکنز ہیں, وہ جن کا حال جو بہت اپنا ویسے ہی بہت پتلا تھا, اور ایک کالم نگار نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے کہ ایسے علاقے کی جہاں کے لوگوں کو گناہ کرنے کی قدرت ہی نہیں ہے, یعنی ان کے اندر اتنی استطاعت ہی نہیں ہے. یا عیاشی اور فحاشی تب ہوتی ہے جب پیسے کی فراوانی ہو, جب دولت پہ آدمی کھیل رہا ہو تب سوچتا ہے فحاشی کا عیاشی کا, غریبوں کے یہاں اس کا کام ہوتا ہے, کچھ اور طرح کے گناہ تو ہوتے ہیں. یہ اصل میں ہے, یہ تمام حوادث جو ہیں زمینی آفات یا سماوی آفات, ان کا فائدہ اصل میں یہ ہے کہ لوگوں کو جھنجھوڑ کر جمع کیا جائے. یہ ایک دفعہ آدمی غافل ہوتا ہے, ہم اس زمین پر چلتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بڑی پختہ جگہ ہے, اس کے اندر کہیں ہلنے ہلانے کا کوئی امکان نہیں ہے, بھول جاتے ہیں. ایک دفعہ ہمیں جھٹکے دے کر, اور لاہور میں ہم نے ایسے محسوس کیا تھا جیسے جھولا جھول رہی ہو زمین جو ہے, یہ ذرا کی اور شدت اس کی زیادہ ہوتی تو جو کچھ مظفر آباد میں ہوا ہے اور جو کچھ بالا کوٹ مانسہرہ میں ہوا ہے وہ داستان یہاں پر بھی ہو جاتی. تو گناہ کی پاداش تو گناہ تو زیادہ لاہور میں ہوتا ہے, اس سے بھی کہیں بڑھ کر کراچی میں ہوتا ہے. یہ مظفر آباد تو نسبتاً بھلے لوگوں کی بستیوں میں سے ہے, عام طور پر آزاد کشمیر کے لوگ مذہبی مزاج کے لوگ ہیں اور اچھے مزاج کے لوگ ہیں. بالا کوٹ تو بڑا مرکز ہے, بالا کوٹ وہ جگہ ہے جہاں پر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خون جذب ہوا تھا. تو اس پہلو سے یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے کہ یہ اعمال کی سزا, البتہ ہمیں جگانے کے لیے کہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں نیند کے باتیں ہیں, یہ زمینیں جو ہے جھٹکا دے کر آنکھ کھول دے کہ نہیں بھائی یہ زمان جو ہے زمین کسی بھی وقت یہ ہل کر اور ہمارے لیے بھی آفت لا سکتی ہے, تباہی اور بربادی لا سکتی ہے. یہ ذرا احساس رہے اور اس کے لیے انسان اس بات کی جان لے کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے, یہ زندگی عارضی زندگی ہے. ہم کچھ عرصے کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں, یہ دار الامتحان ہے, ہمارا امتحان ہو رہا ہے. کس میں ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب, اس جہاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اس امتحان میں ناکام ہونے پر جزوی قسم کے عذاب بھی آتے ہیں, جزوی پوری قوم ختم نہیں ہوگی. جیسے کہ بنی اسرائیل پر جزوی عذاب آئے, پہلے تو 700 قبل مسیح میں ان کی شمالی سلطنت جو تھی اسرائیل کو برباد کر دی گئی اشوریوں کے ہاتھوں, پھر 600 قبل مسیح میں یروشلم برباد ہوا ہے, 600,000 آدمی قتل کیے گئے, 600,000 قیدی بنا کر لے جائے گئے. حضرت سلیمان کو بنایا ہوا وہ جو ہیکل تھا معبد مسجد اقصیٰ کو اسے کہیں گے, اس کو گرا دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یونانیوں کے ہاتھوں اور پھر رومیوں کے ہاتھوں پستے رہے. ابھی پچھلی صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں 7,00,000 یہودیوں کا خاتمہ ہوا, لیکن یہودی قوم ختم نہیں ہوئی. وہ جو عذاب استیصال ہے وہ ابھی آنا ہے, جبکہ یہودی کوئی باقی نہیں بچے گا. الا یہ کہ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. بہت کٹر لوگ ہیں اپنے معاملات کے اندر, اور بہت ہی یعنی یوں سمجھئے کہ ان کے اندر اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کی استعداد ہے. بہرحال وہ عذاب امت مسلمہ پر بھی آیا, یہ عذاب ہم پر آیا, پہلے تاتاریوں کے ہاتھوں آیا, کروڑوں مسلمان قتل ہوئے, لیکن پوری امت مسلمہ تو ختم نہیں ہوئی نا. اسی طریقے سے پھر ہسپانیہ میں آیا, 800 برس تک جہاں حکومت رہی تھی وہاں سے مسلمانوں کا خاتمہ ہوا کہ نام و نشان مٹ گیا, وجود ہی نہیں رہا. کالم یمن فیحا, وہی الفاظ کہ جو ان سابقہ امتوں کے بارے میں آتے ہیں جو ہلاک کی گئی, کالم یمن فیحا, جیسے کہ وہاں کوئی تھے ہی نہیں, وہ وجود ہی نہیں تھا. اب ان کا محل ہے, جاؤ غرناطہ میں محل دیکھ لو, اور جاؤ قرطبا میں کارڈوا میں مسجد دیکھ لو, یہ یادگاریں تو ہیں لیکن مسلمان تو وہاں باقی نہیں بچا. اسی طرح کے عذاب کا اندیشہ تھا ہندوستان میں. میں حیران ہوا ہوں, یہ الفاظ ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے پڑھے ہیں, ہمارے ایک رفیق ہیں کراچی کے جو ایک کتاب مرتب کر رہے ہیں قائد اعظم کے وہ تقاریر اور اس کے اقتباسات کے, جن سے ان کا یہ ارادہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان اگر ہمیں مل گیا تو یہاں اسلام و نظام نافذ کرے. اس میں یہ الفاظ بھی میں نے پڑھے کہ یہ پہلی مرتبہ آئے, اگر پاکستان نہ بنا تو ہندوستان میں مسلمان کا نام و نشان داخل ہو جائے. یہ خطرہ تھا, شدید خطرہ تھا. ہندو کی دشمنی جس درجے کی تھی اور 1000 برس کی جو غلامی کا رد عمل تھا, انتقامی جذبہ ان کے اندر جس انداز میں تھا اس کا آپ اندازہ کیجیے. جس طرح قتل عام اور شدید پنجاب میں ہوا ہے, جس طرح کا قتل عام بہار میں ہوا ہے, اور کیجیے کہ یہ چیزیں جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وحشت اور بربریت اور درندگی کی انتہا ہوا ہے. ادھر بھی ہوا ہے, اتنا بھی ہوا ہے, بہت ہی اس کا اسے عصیر ہے. یہاں سے تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنا ساز و سامان لے کر گئے, اسی لیے بڑی پلاننگ کے تحت گئے. ان کا تو جانا اس لیے تھا کہ پاکستان کو ہم نے بٹھا دینا ہے, معاشی ایک بات ہے, یہاں کی ساری معاشی جو ہے زندگی وہ ہمارے بل پر قائم ہے, ہم ہٹ جائیں گے تو یہ خلا اور پیدا ہوگا اور پاکستان جل جائے گا. وہ ایک پلان اسکیم کے تحت تھا. مشرقی پنجاب سے زبردستی نکالا گیا مسلمانوں, فتح عام کر کے نکالا گیا. بہرحال یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو عذاب نہیں سمجھنا چاہیے, البتہ آنکھیں کھولنے کا ایک ذریعہ, ہوش میں آنے کا. دیکھو یہ تم پر بھی کبھی ہو سکتا ہے جو ان پر ہوا ہے, اور اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار کرو. اصل زندگی یہ زندگی نہیں ہے, بڑی عارضی زندگی ہے. اقبال کہتے ہیں قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانندہ حباب, جیسے قلزم بحر جو ہے بہت بڑا, اس کے اوپر کوئی ایک بلبلا آ جائے, ایسے تمہاری حیثیت ہے. اس پوری کائنات کے حوالے سے ہماری حیثیت کیا ہے؟ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانندہ حباب, کس ریا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی, کس ریا خانے میں تمہارا امتحان ہے جس کے لیے زندگی دی گئی ہے. قرآن مجید نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے یہ حیات اور موت کا سلسلہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں آزمائے. تو یہ جو ہم نچنت ہو جاتے ہیں, پڑھتے ہیں کہیں سونامی کا آ گیا, سیلاب آ گیا, اتنے لاکھ روپئے مر گئے, اتنے ہزار مر گئے, وہ تکمینہ آ گیا, کوئی اور بھی ایک آ رہا تھا, وہ بارہ آخری وقت میں اس نے رخ موڑ لیا ہے. ہمارے یہاں بھی کراچی کی طرف کئی مرتبہ رخ کیا ہے طوفان نے, لیکن اللہ کا فضل رہا یہ کہ وہ آخری وقت میں جا کر اس نے رخ موڑ لیا ہے اور کراچی کو اللہ نے اب تک بچائے رکھا ہے. بہرحال یہ اللہ کا فضل ہے, ابھی تک ہمیں اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ہم نے جو وعدہ خلافی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کہ ہم نے کہا ہمیں ملک چاہیے تاکہ ہم تیرا دین قائم کریں, تیرا نظام قائم کریں, اور وہ ہم نے نہیں کیا دیا, تو اس کی سزا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی وقت ملے, لیکن وہ سزا پوری قوم کی سزا ہوگی, وہ کسی ایک علاقے کے لوگوں کی سزا نہیں ہوگی. اس میں تو پورا ملک جو ہے اس کا وہ مبتلا ہوگا اس سزا کے اندر. اس کی کیا شکل ہو یہ اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا, متعدد باتوں میں لکھ چکا ہوں اپنی ایک تصویر کے اندر, اور وہ ہے موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل. بہرحال یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ جو اس وقت زلزلہ آیا ہے, اب اس میں ظاہر بات ہے ہم میں سے اکثر کا کام ایک تو یہ ہے کہ بیدار ہو جائے, نیند میں اگر مبتلا تھا ہوش میں آ جائے, یہ اکثر ہمارا بھی ہو سکتا ہے. اچھا اگر زلزلہ آئے موت تو آنی آنی ہے, اس دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے, یہ آپ نے ہمیشہ رہنا تو نہیں ہے. آدمی سمجھتا ہے یہ کہ شاید مجھے ہمیشہ رہنا ہے, مکان ایسے عالیشان بناتا ہے شاید قیامت تک اسے زندگی میں جان گزارنی ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس مکان کے اندر تعمیر کے بعد قدم رکھنا بھی نصیب نہ ہو, اس سے پہلے ہی جنازہ کسی اور جگہ سے اٹھ جائے. لیکن آدمی بناتا کیسے؟ کرنکم تخلدون, تم اس طرح بناتے ہو, ایسے مکانات اور ایسی بلڈنگیں اور حویلیاں اور قلعے بناتے ہو کہ شاید تمہیں وہاں ہمیشہ رہنا. بہرحال یہ غفلت کا پردہ چاک ہونا چاہیے. اور اس گھڑی میں ہر شخص کو جتنی بھی ہو اس کی استطاعت ہو اور استعداد ہو مدد کرنی چاہیے. جو مختلف ریلیف فنڈس جو ہیں وہ کھل گئے ہیں, مختلف جماعتیں بھی یہ کام کر رہی ہیں, اس کی پروپیگنڈے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہر فرد یہ طے کر لے کہ مجھے کچھ نہ کچھ دینا ہے, کچھ نہ کچھ حصہ اس میں لینا ہے. قطرہ قطرہ بام سمجھ دریا, یہ نہ سمجھے کہ ہم کیا دے سکتے ہیں, ہماری تو بساط نہیں ہے. یہ تو ملین کروڑوں ڈالر جو ہیں یہ باہر سے آ رہے ہیں, امریکہ سے آ رہے ہیں, وہاں سے آ رہے ہیں, یہاں سے آ رہے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے وہ کس طرح سطح پر خرچ ہوں گے, وہ حکومت کی سطح پر خرچ ہوں گے, اس کی پلاننگ بنے گی, اس کا نظام بنے گا. لیکن یہ کہ اس وقت فوری طور پر جو معاملہ بنا ہوا ہے حکومتی کاموں کو تو اپنے کسی تکمیلی مرحلے میں پہنچنے کے لیے بہت وقت درکار ہوگا. لیکن یہ کہ بہرحال ہم نے سر شخص کو اس پہ محنت کرنی چاہیے, اور جس جماعت جس ادارے پر اعتماد ہو اس کے حوالے جو ہے وہ اپنے اختیار کر دینے چاہیے. انجمن خدام القرآن نے بھی قائم کیا ہے, فن تنظیم اسلامی نے بھی قائم کیا ہے. میں اس کے لیے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ خرچ کرے اور اس میں شامل کرے. اپنی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کسی پروپیگنڈے کے لیے نہیں ہے. میرا عمرے پر جانے کا ارادہ تھا, میرا اور میری اہلیہ کا, اور اس کے لیے وہ سخت مراحل جو ہوتے ہیں ویزا کے وہ بھی طے ہو گئے تھے. لیکن پھر جب یہ حادثہ ہوا تو میں نے طے کیا کہ اب یہ جو عمرہ ہے یہ منسوخ, یہ ایک نفلی عبادت ہے. اس وقت اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پیسہ جو ہے وہ اس فنڈ میں دیا جائے, چنانچہ میں نے وہ رقم جو اس میں خرچ ہوئی میں نے جمع کرا دی. اسی طریقے سے ہر شخص کو کرنا چاہیے, جو بھی وہ کر سکتا ہوں اس میں حصہ لینا چاہیے. بہرحال اس کے علاوہ میں نے جو آج آیت پڑھی ہے, یہ جو اللہ کی طرف رجوع ہے, ہوش میں آنا ہے اور جاگنا ہے, اس کے حوالے سے یہ رمضان مبارک کی خصوصی اہمیت ہے. تو اس کی برکات سے اور اس کی سعادتوں سے زیادہ حصہ حاصل کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے, غنیمت سمجھنا چاہیے. اور اس کے ضمن میں خاص طور پر میں نے آیت آپ کو سنائی, اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت جو ہم پر فرض کی تو اس کا مفہوم جو ایک آیت میں بیان کر دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تقویٰ پیدا ہو جائے, خدا خوفی پیدا ہو جائے, آدمی کے اندر نیکی اور بدی کا حس جو ہے اس کی حس بیدار ہو جائے, نیکی کی طرف رغبت بڑھ جائے, بدی سے نفرت ہو جائے. یہ مقصد ہے روزے کا. لیکن اس کے لیے خاص طور پر فرمایا یہ مقصد تو حاصل ہو جاتا, یہ روزے جو ہے کسی بھی مہینے میں فرض کیے جا سکتے تھے. رمضان کا مہینہ کیوں چنا گیا؟ شاید رمضان الذی انزلت فیہ القرآن, یہ مہینہ جو ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, یہ ہے اس کی بنا انتخاب کی. اس مہینے کو جو منتخب کیا گیا ہے روزے کی عظیم عبادت کے لیے وہ اس لیے کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اسی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر جو ہے وہ ہزار مہینوں سے اب تک ہے, اس میں کی جانے والی عبادت ہزار مہینوں میں کی جانے والی عبادت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بخیل. تو اس حوالے سے اس مہینے کو چنا گیا, اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدى للناس وبینات من الھدی والفرقان, یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے. اور ہدایت بھی کوئی فلسفیانہ اور منطقیانہ انداز میں نہیں ہے, پہیلیاں بجوانے کے انداز میں نہیں ہے, کوئی ایک پیش نہیں, واضح کھلی روشن مبین. بینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو بھی تم میں سے کوئی پائے اس مہینے کو, نہ بیمار ہو نہ سفر پر ہو, اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. یہ تو فرض کر دیا. رمضان کے حوالے سے خاص عبادت کی, اس کا ذکر نہیں کیا قرآن میں. اس کا ذکر قرآن اگر کرتا تو وہ فرض ہو جاتا, لیکن یہ کہ اس کا حوالہ پھر حضور کی احادیث سے ہمیں ملتا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے شعبان کے آخری دن میں خطبہ ارشاد فرمایا, حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں, آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد احل لکم شہر عظیم, شہر مبارک, شہر فیہ لیلۃ خیر من الشہر, جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا, اللہ نے اس کے مہینے کا روزہ رکھنا تو فرض کر دیا ہے اور اس کی راتوں میں کھڑے رہنا تمہاری آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے. اسے فرض اس لیے نہیں کیا کہ ظاہر بات ہے کہ جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں چاہے کوئی بھی محنت کر رہا ہو مسلمان ہے قائم ایمان ہے روزہ فرض ہے, چاہے وہ حقوق کاٹ رہا ہے مئی کے مہینے میں روزہ فرض ہے, چاہے وہ اینٹیں ڈھو کر روزی کما رہا ہے روزہ فرض ہے, روزہ تو رکھنا ہے. لیکن یہ رات کو جاگنا پھر ان کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے, پھر وہ رات کے اندر آرام پورا نہ کریں تو اگلے دن کی مشقت کے لیے تیار کیسے ہوں. لیکن اصل میں یہ جو قیام اللیل ہے قیام رمضان اس کا معاملہ سمجھ لیجیے کہ دیگر دو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیرلل ہے سیام کے. چنانچہ ایک مشہور حدیث ہے متفق علیہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو شخص روزے رکھے رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ سے اجر کا طالب بن کر تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائے گا. وہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا, وہ جو کھڑا رہا رمضان مبارک کے اندر یعنی مراد رات کے ہو اور وہ بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ غفر له ما تقدم من ذنبه, تو اس کے لیے معاف کر دیا جائے گا جو کچھ اس سے پہلے گناہ کیا ہوگا. ایک اور حدیث جو بہت ہی پیاری ہے نقشہ کھینچتی ہے قیامت کے دن کا, حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد, روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام, روزہ یہ کہے گا اے رب پروردگار منع کہن طعام و شہوات باللیل, اے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے قضاء شہوت سے روکا رکھا, میری وجہ سے روکا رہا, روزے کی وجہ سے روکا رہا, کھانے کو موجود تھا, پینے کو بہترین مشروبات موجود تھے, قضاء شہوت کے لیے بیوی موجود تھی لیکن نہیں میں نے روکے رکھا, میری وجہ سے روکا رہا, لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. میں یقول قرآن بنا کہوں اور قرآن کیسا ہے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے لے کے رکھا, بس میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. تو حضور فرماتے ہیں بھائی شفاعت ان دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے. اب اس سے بات سامنے آتی ہے اصل میں قیام اللیل سے عام ذہن جاتا ہے تراویح کی نماز پر, وہ تراویح کی نماز تو ایک گھنٹے میں ہو جاتی ہے, کیا وہ رات کا قیام بن گیا؟ قیام اللیل جس کو کہتے ہیں وہ سورہ مزمل میں آیا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم وفداہ آباؤنا و امہاتنا, رات کو کھڑے رہا کرو تھوڑے سے حصے کے سوا, کچھ آرام بھی کر دیا کرو لیکن کھڑے رہا کرو اکثر سے, نصفہ آدھی رات ابھی کچھ بھی لوگ قلیلا یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو وہ تہائی رات رہ جائے گی, اور اسے آ جائے یا اس کے برعکس کام بڑھاؤ آدمی سے اور اس میں کھڑے رہا کرو وہ دو تہائی رات بن جائے گی, اور قرآن کو پڑھتے رہا کرو اسے اپنے اندر جذب کرو, ہیمر اٹ ڈاؤن ہیمر اٹ ڈاؤن, یہ تمہارے ذہن میں قلب کے اندر گہرے اتر جائے سراہ کر جائے. یہ قیام اللیل ہے جس کے لیے کہ گواہی پر آئی ہے اسی سورہ مزمل کی آخری آیت میں ان رب کا یعلم انک تقوم ادنا من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے علم ہے کہ آپ اور آپ کے کچھ ساتھی کھڑے رہتے ہیں رات کی دو تہائی شب یا آدھی یا ایک تہائی شب, یہ معاملہ تھا یہ ہے قیام اللیل. چنانچہ یہ نوٹ کیجئے حضور کے زمانے میں یہ قیام اللیل تھا لیکن یہ اجتماعی نہیں تھا انفرادی, جیسے تحجد کے نوافل انفرادی ہے, اب اس میں قیام اللیل انفرادی تھا باجماعت نہیں تھا. صرف تین دن آپ نے رمضان مبارک کے اندر آٹھ آٹھ رکعتوں پر مشتمل جو ہے جماعت کرائی, لیکن یہ تھی تحجد کے وقت, یہ عشاء کے ساتھ متصل نہیں تھی, تحجد کے وقت آٹھ رکعتوں جو ہے وہ پڑھی ہے. اسی سے بعض رات دلیل لاتے ہیں کہ بیس رکعتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے, ثابت کرو سنت سے, سنت سے ثابت نہیں ہے, سنت سے تو یہ بھی ثابت نہیں کہ پورے مہینے آپ نے نماز پڑھائی ہو, تین دن صرف آپ نے تین شب تین راتوں میں آپ نے وہ نماز پڑھائی باجماعت, چوتھی شب لوگ منتظر رہے کچھ کھنگائے شاید حضور کی آنکھ لگ گئی ہے اس لیے چار دن نکل پائے ہیں, تو ہمارے کھنگار میں سے جان کر حضور پھر بھی تشریف نہیں لائے. اگلی صبح آپ نے بتایا دیکھو اگر یہ میں مسلسل چیزیں پڑھاؤں گا یہ تو پر فرق ہو جائے گا. تو جیسے اللہ نے سکوت اختیار فرمایا اور قیام الليل کو فرض نہیں کیا, ایسے حضور نے بھی امت پر رحمت اور شفقت اور مبذت اس کی وجہ سے آپ نے اس کے لیے دوام اختیار نہیں کیا. لیکن یہ تھا قیام الليل, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں سمجھیے اجتہاد ہے. اور اصول کیا ہے, نہ لا یسر کو کل لو لا یسر کو کل لو, کوئی شے جو ہے اگر پوری کی پوری حاصل نہ کی جا سکے تو ساری چھوڑ بھی نہیں دینی چاہیے. اب کوئی غریب بیچارہ جو محنت کش ہے, جو اگر رات کو دو تہائی رات آدھی رات نہیں جا سکتا قرآن کے ساتھ, تو چلو اس کے ساتھ ایک نظام آپ نے بنا دیا کہ عشاء کی نماز کے ساتھ متصل 20 رکعت نماز جو ہے وہ سب مل کر ادا کرے با جماعت. یہ فیصلہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ, اور یہ حکمت واضح ہے کہ عام لوگ بھی مستفید ہو جائیں. اگر پورے وہ نہیں کر سکتے آدھی رات اور دو تہائی رات اور ایک تہائی رات جاگ نہیں سکتے, تو کم سے کم یہ ہے کہ وہ ایک گھنٹے میں کھڑے ہو کر قرآن سن رہے اور پورے رمضان میں ایک قرآن ان کا ختم ہو جائے. اچھا یہ بات جان لیجیے کہ ان کا ایک گھنٹہ قرآن سننا ہمارا ایک گھنٹہ قرآن سننے سے یہ سمجھیے کہ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کی زبان عربی تھی, ادھر سے قرآن حافظ سے قرآن جو ہے یا جو بھی قاری اور امام ہے اس کی زبان سے قرآن کے الفاظ ادا ہوتے ہیں, ادھر وہ ان کے کانوں سے ہو کر اور ان کے قلب اور ان کے ذہن کے اندر سرایت کر جاتے ہیں. زبان ان کی تھی لیکن ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے. ہم تو ایک رسم کے طور پر تو پورا کرتے ہیں 20 رکعتوں کے اندر, اور وہاں بھی اکثر دیکھتے ہیں کہ کہاں قاری جلدی سے فارغ کر دیتا ہے وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں تاکہ زیادہ دیر نہ لگے. لیکن فرض کیجیے کہ پورے اطمینان سے بھی پڑھیے تو ایک گھنٹہ لگے گا, تو ایک گھنٹے پر اس کا اطلاق تو نہیں ہو سکتا. یقین القرآن قرآن یہ کہے گا ملا کہ میں نے اسے رات کو چھوڑنے سے روکے رکھا. یہ رات کہاں, ابھی تو رات شروع بھی نہیں ہوئی ہوتی. آج کل آپ کے شہروں میں 11:30 تک تو رات شروع ہی نہیں ہوتی, وہی چہل پہل رہتی ہے رات کا ہوتی ہے, رات جا کر دس شب کے قریب جا کر شروع ہوتی. تو ایسے بھی یہ ایک گھنٹہ جو ہے اس میں تو دین کا کوئی ضیاع یا دین کا ضیاع یا دین کا کوئی نقصان تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ بہرحال جو سب لوگوں کو حاصل نہ ہو سکتا ہو وہ فائدہ کہ وہ دو تہائی یا آدھی یا ایک تہائی سب جاگے, تو کم سے کم ان کے لیے یہ ایک گھنٹے کی تراویح جو ہے یہ مفید ہو جائے گی. یہ ہے تراویح کے نماز کا پس منظر. اب اس میں یہ جو ہم قرآن مجید سنتے ہیں, قاری صاحب حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں, حافظ اکثر و بیشتر عالم نہیں ہوتے, انہیں بھی پتا نہیں ہوگا میں کیا پڑھ رہا ہوں. عالم لوگ جب پڑھاتے تو ظاہر بات ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں, لیکن پیچھے کھڑے ہوں گے سننے والے تو ظاہر بات ہے کہ ان میں کوئی شاز ہی ہوں گے جو سمجھ رہے ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. پھر تیزی سے پڑھنے کے اندر ویسے ہی اچھے بھلے آدمی کے بندے کچھ نہیں پڑھتا, تو اس کا جواب کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ حل ذریعے دو چیزوں کو دلائیے, آدھی رات جاننا اور 20 رکعت نوافل, وہ حضرت عمر کا فیصلہ ہے. اور حضرت عمر کا فیصلہ جو ہے وہ ہم پر داخل ہے, اس لیے کہ حضور کی حدیث علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین الباقیین, تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور میرے خلفاء الراشدین الباقیین جو ہے ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامو. تو یہ حضرت عمر خلیفہ راشد ہے, خلیفہ دوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا فیصلہ ہے, ان کی سنت ہے, اس کے مطابق جو ہے یہ 20 رکعت میں تراویح کی اب امت کے لیے ہے. لیکن وہ عربی کو جاننا اور ہے اور صرف قرآن سن لینا کھڑے ہو کر یہ اور ہے. لہذا ہم نے یہ 84 کی بات ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی کہ ہمیں اس طریقے سے تراویح ادا کرنی چاہیے کہ 4 رکعت میں جو کچھ پڑھا جانے والا ہے قرآن, پہلے ہم اس کو بیٹھ کر پڑھ لیں. کوئی استاد کوئی جو عالم ہے وہ ترجمہ کرے اور اہم نکات کی تشریح بھی کر دے, پھر کھڑے ہو جائے. اب امام صاحب اور قاری صاحب جو پڑھیں گے ان 4 رکعتوں میں کچھ نہ کچھ تو پلے پڑے گا. عام آدمی کا بھی 20-25-30% تو اس کو یقین یاد آ جائے گا, ابھی یہ آیتیں پڑھی تھی اور یہ ترجمہ سامنے آیا تھا. لیکن اکثر وہ دیش کو نہ سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کا جو معاملہ ہے 70-80% جو ہے وہ قرآن مجید کو اس وقت سمجھیں گے جبکہ تراویح میں چار رکعتوں کے اندر وہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد پھر بیٹھ گئے, پھر چار رکعتوں اگلی چار رکعتوں میں جو کچھ پڑھا جانے والا ہے اس کا ترجمہ سن لیا, اس کی تفسیر سن لی, پھر وہ سن کر نماز کر رہے چار رکعتوں کے اندر. تو اس میں کم و بیش پانچ گھنٹے, جب میں نے شروع کیا تھا تو چھ ساڑھے چھ گھنٹے کا کم معاملہ تھا. اس وقت میرے جسم میں طاقت تھی, جوانی تھی, ابھی پورا جو ہے وہ جوش پر تھا انسان کا جذبہ عمل جو ہے. بہرحال اس کے بعد اس میں کمی آئی ہے تو میں نے بھی قدر مختصر کیا. یہ تو تدریجن ہے. من نوامبن ہو نکس ہو پھر خلق, سورہ یاسین نے فرمایا جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی قوتوں میں کمی کر دیتے ہیں, اس کی جو خلقی قوتیں ہیں استعدادات ان میں کمی ہو جاتی ہیں. اس پہلو سے ظاہر بات ہے کہ وہ بات نہیں رہی ہے جو کبھی میری تھی, اور میں جس کے لیے میں نے ڈھائی ڈھائی گھنٹے تین تین گھنٹے کے درس دیے ہیں متواتر مسجد خضرہ خبر آباد میں. اب ظاہر بات ہے کہ اس کی شکت نہیں ہے. ایک گھنٹہ تقریر کر کے بھی کافی میں محسوس کرتا ہوں کہ تھکان ہو گئی ہے, ایگزاسٹن ہو جاتی ہے. تو میں نے جو کہا تھا کہ یہ زلزلہ جو ہے غافل تجھے گھڑیال جو دیتا ہے بنا دی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور بڑھا دی, یہ گھڑیال جو بج رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ ایک گھنٹہ ہماری عمر کا اور کم ہو گیا, زیادہ نہیں ہوا کم ہو گیا. جتنی عمر ہمیں اس دنیا میں ملی ہے اللہ کی طرف سے اس کو ایک گھنٹہ اور کم ہو گیا. ایک دن ختم ہوتا ہے تو ایک دن اور کم ہو گیا. ایک سال ہے, سالگرہ کے اوپر خوشیاں منائی جا رہی ہیں حالانکہ وہ عمر میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے. اور یہ کوئی اسلامی روایت نہیں ہے, یہ مغربی جو ہے تہذیب اس کی روایات میں سے ہے. یہ جو بس یہ منایا جاتا ہے یہ ہماری روایات اور تہذیب کے نشر کی موجود نہیں. بہرحال یہ جو زلزلے نے ہمیں اگر جگا دیا ہے, اگر ہم ہوش میں آ گئے ہیں وقتی طور پر, تو ہر انسان جو ہے واقعی لوگ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. یہی معاملہ جو ہے, یہ بستیاں دیکھنا, ان بستیوں کو تم کے ویرانہ ہو گئی. کیا معاملہ تھا اور مظفر آباد کا, اور کیا اور ایسا کوئی بہت بڑا جرم بالا کوٹ کے لوگوں کا تھا کہ یعنی ایسی آبادیاں ختم ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ چھپا کر آخر میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں میں, انادل باپ کے بیٹھے نہ غافل آشیانوں میں. قدرت کی طرف سے تازیانے جو ہیں وہ اس کی آخرین کے اندر موجود ہیں. ایک تازیانہ سونامی کا آیا تھا, ایک تازیانہ قطرینہ کا آیا, مختلف علاقوں میں ایک یہ بہت بڑا زلزلہ ہمارا آیا ہے. اس سے آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہم جو ہے نچنت ہو کر نہ بیٹھ رہے, بلکہ کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی ہی مصیبت ہم پر بھی نازل ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ریلیف فنڈ کے اندر آپ لوگ حصہ لیں, اور خود اپنی سطح پر تزکیہ نفس کے حصول کے لیے اور صفائے قلب کے حصول کے لیے دن میں تو روزہ رکھے ہیں لیکن رات کو قیام اللیل کا حق ادا کریں, صرف تراویح کا نہیں. تو بہرحال یہ رات کا قیام جو ہے جس پر ہوں ابھی کچھ منہ کلیلہ اور ضد آنے ہوئے مرتب القرآن ترتیلہ, اس کے ساتھ ہم نے 20 رکعتوں کو جوڑ دیا ہے تاکہ حضرت عمر کا اجتہاد جو ہے اس پر بھی عمل ہو جائے 20 تراویح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو قیام اللیل کا اصل مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے. مالا یترک و کل لہو, لا یترک و کل لہو, یہ سب لوگ اگر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے, تو جن لوگوں کے لیے بھی ممکن ہو جو یہ مشقت جھیل سکے ان کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.